الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالی سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان نصیب فرما دیا، بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ موقع دیا اللہ نے، مغفرت کروا لو، مغفرت کا موقع دیا ہے۔ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ محاورہ ہے عربی کا، یعنی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس پر رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اسی حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی زبردست رحمتیں برستی ہیں رمضان میں کہ جو شخص اس میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، حضور نے اس کو بدعا دی ہے کہ اور کون سا موقع ہے ظالم مغفرت کا۔ اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، اللہ نے ایک اور رمضان دے دیا تاکہ ہم کچھ اپنی نیکیاں بنا لیں، کچھ اپنی مغفرت کا سامان کر لیں۔ اس لیے بھائی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، باقاعدہ منصوبہ بندی کیجئے، کس طرح ہمیں، کتنا وقت ہمیں تلاوت کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کتنے وقت ہمیں تسبیحات پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، کس وقت آرام کرنا ہے، آرام کا بھی وقت رکھیے، ہر چیز کی ایک منصوبہ، ایک نظام الاوقات بنا لیجئے، اس کے مطابق چلیے۔ ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دو گر کامیابی کے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو کامیابی کا گر ہیں، نمبر ایک پابندی اوقات، نمبر دو ہمت، دو چیزیں ہیں۔ پابندی اوقات یعنی ہر چیز کا وقت مقرر کر لے آدمی، یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، ایک تو نظام الاوقات بنائے۔ دوسرا جب جس چیز کا وقت آ جائے تو ہمت کر کے اس کام میں لگ جائے۔ بس یہ دو گر کامیابی کے ہیں، جس نے یہ کام کر لیا وہ کامیاب ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، میرے نزدیک تو وہ آدمی ہی نہیں ہے جس نے اپنا نظام الاوقات نہ بنا رکھا ہو۔ اور حضرت کا نظام الاوقات سامنے لگا رہتا تھا دیوار پہ کہ میرا اس وقت یہ معمول ہے، یہ معمول ہے، یہ معمول ہے، وہ لگا ہوا ہوتا تھا، اس کے مطابق ایک مشین کی طرح اگر چلتے رہتے تھے بس۔ تو اس لیے باقاعدہ نظام الاوقات بنائیے تاکہ کوئی لمحہ اس مہینے کا ضائع نہ ہو جائے۔ اور کیا بتا، آخری رمضان ہو ہمارا، آگے رمضان نصیب ہو نہ ہو، ہم تو اس کو ہی آخری سمجھیں، یہ تو ہمیں مہلت ملی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کریم کی، قرآن کریم کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، نماز کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بطور احسان کے یہ الفاظ فرمائے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کی سات آیتیں عطا فرمائی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، دونوں کو الگ الگ بیان کیا سورہ فاتحہ کی عظمت کی وجہ سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کے جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن کریم میں ہے، یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن کریم میں اس کے جیسی کوئی سورت ہے۔ اور یہ پہلی مکمل سورت, پہلی وہ سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ قرآن کریم کی جتنی سورتیں ہیں سب کے اندر سورہ فاتحہ کے مضامین پائے جاتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سورہ فاتحہ کے مضامین تمام قرآن کی سورتوں میں پائے جاتے ہیں. اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ قرآن کریم اس سے شروع ہوتا ہے. اور اس کو سورۃ الشفا بھی قرار دیا روایات میں کہ یہ شفا کی سورت ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بتایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی اذان اور نماز کے دوران, یعنی سنتیں آدمی پڑھ لے اور پھر 42 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم الحمد کے ساتھ مل جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے 42 مرتبہ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان, اور سنتیں پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ عمل کریں, اور پانی پر دم کر لیں 40 دن تک یہ عمل کریں, پھر وہ پانی پلائیں کسی مریض کو تو اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی, امراض میں شفا ہوگی. یہ بہت خاص نسخہ ہے جو حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب بتایا کرتے تھے. اس لیے یہ بہت عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ بقرہ جو طوالت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا جو شروع کے حروف ہیں وہ الف لام میم ہے. جہاں بھی تفاسیر میں الف لام میم لکھا ہوا ہوتا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ, یا کہیں لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان الفاظ سے, ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے. نہیں, ان کے حروف کے معنی ہم نہیں جانتے. ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس میں اشارہ بھی ہے, ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کہ یہ جو سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ جو شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے, ان حروف کے معنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا معنی سوائے اللہ تعالی کے. تو اشارہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو وہ نفع سے, فائدے سے خالی نہیں. دیکھیے الف لام میم, اس کے معنی تو کوئی بھی نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ثواب مل رہا ہے, نیکیاں مل رہی ہیں, فائدہ مرتب ہو رہا ہے. یہیں سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تب بھی فائدے سے خالی نہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن کریم کے معنی نہیں سمجھتے, فائدے سے خالی جب بھی نہیں ہے. وہ واقعہ آتا ہے نا, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خواب میں, تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ, یہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ بہت عام سوال تھا, آپ کا قرب نزدیکی سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد, میرے کلام سے. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے عرض کیا بفہمن او بلا فہمن, اے اللہ سمجھ کر یا بلا سمجھے. یعنی مراد یہ تھی کہ سمجھ کر پڑھا جائے تب آپ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے, یا بلا سمجھے بھی پڑھا جائے جب بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بفہمن او بلا فہمن, سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو, دونوں طرح سے ہماری نزدیکی قرب حاصل ہوتا ہے. اور اس مہینے کے ساتھ تو خاص مناسبت ہے قرآن کریم کی, جتنا ہو سکے ہم تلاوت کریں. اکثر حصہ تو ہم تلاوت کا رکھے ہیں. تلاوت سے جو وقت بچ جائے, اب یہ ہے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے اس میں چار چیزوں کی کثرت کرنی ہے, یا حدیث میں آیا ہے چار چیزوں کی کثرت کرو. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے, استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے, جنت کی طلب کرنی ہے, جہنم سے پناہ مانگنی ہے. یہ ایک جملے میں ہی آ گئی سر, علماء نے اس کو ایک جملے میں جمع کر دیا, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو یہ پڑھتے رہیے مسجد آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, اس میں لگائیے. تلاوت سے جو وقت بچ جائے وہ ان تسبیحات میں لگانا. ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت تو سب کے لیے ہے, سبھی کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ, لیکن متقین کو اس سے جو ہدایت ملتی ہے, جو ہدایت کا درجہ متقین کو اس سے حاصل ہوتا ہے ان کے تقوی کی وجہ سے, وہ اور لوگوں کو نہیں ملتا. جتنی ہدایت اس کتاب سے متقین کو ملتی ہے, حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی سب سے قوی نسبت, سب سے قوی نسبت جو حاصل ہوتی ہے وہ قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے, سب سے زیادہ قوی نسبت وہ قرآن کریم سے ملتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, یعنی نماز کو اس کے حقوق, اس کے مستحبات, اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, یہ آیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن, اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور آپ سے پہلے جو صحائف اور کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد جو کچھ نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے. لہذا یہ ختم, آپ جہاں بھی دیکھ لیں قرآن کریم میں من قبلک آیا ہے, من بعدک نہیں آیا. آپ کے بعد بھی کچھ ہوگا, آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا, ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد میری امت میں قیامت تک 30 دجال آئیں گے, ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے. 30 دجال اس امت میں آئیں گے, ہر ایک کا دعویٰ, بڑے دجال بڑے, اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے. حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا, نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. تو یہ ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتہم یوقنون. اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں, فرقہ واریت کا جو بڑا سبب ہے وہ سورہ فاتحہ کے مضامین کو فراموش کرنا ہے. دیکھیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم صرف کتاب اللہ کو لیتے ہیں, صرف کتاب اللہ کو, حدیث کا انہوں نے کہا نہیں, حدیث کو ہم نہیں مانتے, ہم صرف کتاب اللہ کو لیتے ہیں, تو کتاب اللہ کو لے کر چلے. یہ بھی گمراہ لوگ ہیں, گمراہ ہوئے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم صرف رجال اللہ کو لیں گے, یعنی اللہ کے نیک بندوں کو لیں گے, پر ان کو دیکھ کے چلیں گے, یہ بھی گمراہ ہوئے. جو صرف کتاب اللہ کو دیکھ کر چلے وہ بھی گمراہ, اور جو صرف رجال اللہ, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نیک بندے, اللہ والے, بس ان کو دیکھ کے چلو, یہ بھی گمراہ ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا, اہل حق کا جو راستہ ہے وہ دو ہے, کتاب اللہ اور رجال اللہ, کتاب اللہ اور رجال اللہ. بلکہ اور میں ذرا تشریح سے کہتا ہوں کہ کتاب اللہ, رجال اللہ یعنی اللہ کے نیک بندوں کو کتاب اللہ کے معیار پر جانچیں, کتاب اللہ کے معیار پر. جو پورا اترتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو پورا نہیں اترتا وہ رجال اللہ میں ہے ہی نہیں. یہ ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا, یہ ہمارے بزرگوں کا, اہل حق کا راستہ اور طریقہ ہے, اور یہی اعتدال کا, سلامت روی کا راستہ ہے. اس سے جو ہٹ کے چلا ہے, جس نے کتاب اللہ کو لے لیا وہ بھی گمراہ ہوا, جس نے صرف رجال اللہ کو لیا تو قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں, قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی قبروں کو سجدے کرتے ہیں. یہ صرف رجال اللہ کو دیکھنے کا نتیجہ ہے, کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. جنہوں نے کتاب اللہ کو لے کر چلے وہ بھی یہ کہتے ہیں کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے. کیا امام اعظم ابو حنیفہ, کیا امام شافعی, کیا امام احمد ابن حنبل, وہ کہتے ہیں سب شرک ہے. یہ ہے, انہوں نے کہا کتاب اللہ کو دیکھ کر چلو, بس یہ نتیجہ اس کا ہے. دونوں گمراہ ہیں, دونوں گمراہ ہیں. جو دونوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں, یہ صحابہ کا, یہ اہل حق کا, تابعین کا, تبع تابعین کا یہی راستہ ہے, کتاب اللہ اور رجال اللہ. اس لیے ہم سب سے یہ دعا منگوائی جاتی ہے, ہم سب مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم کون ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ چلائیے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کے انعامات ہوئے. منعم علیہم کا راستہ یہ وہی ہے, رجال اللہ, اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر ہمیں چلائیے. جا بجا قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, جو شخص میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو اس کے راستے کی اتباع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ بھی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام, ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. کس کو اپنا پیشوا بنایا, کس کو اپنا امام بنایا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان منعم علیہم جن پہ آپ کے انعامات برسے ان کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے. تو یہ رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو ساتھ ملا کر چلنا پڑے گا, تب صراط مستقیم حاصل ہوگی. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین کام بتائے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آج گزری, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجئے جو آپ کی آیتیں تلاوت کر کر کے ان کو سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے. یہ تین کام ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. بس قرآن کریم کی آیات ان کو یاد کرنا, ان کو سیکھنا, قرآن کریم کی ویعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن کریم کی تجوید کو سیکھنا, قرآن کریم کی تجوید سیکھ کر اس کے مطابق تلاوت کرنا, والحکمہ اور حکمت کو سیکھنا. حکمت اس کا خلاصہ اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے. سنتوں کو سیکھنا، اتباع شریعت سیکھنا، یہ حکمت ہے. ویزکیہم، اور تزکیہ کرانا کسی اللہ والے سے، اپنا تزکیہ کرانا. یہ تین کام ہیں، جس نے ان تین کاموں کو جمع کیا وہ صراط مستقیم پر ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ بھی آیت آج گزری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے فرمایا، ہم نے ایسا رسول بھیج دیا تمہارے اندر جو یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب یعنی قرآن کریم کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ بطور احسان کے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں. یہ بھی آیت آج گزری، یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا لمن یقتل فی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اور صبر کی تین قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعۃ، الصبر عن المعصیہ، اور الصبر علی الشدائد یا الصبر علی المصیبہ. یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اور جو شدائد یعنی ناموافق حالات پیش آ جائیں ان کو جھیلنا، برداشت کرنا. ان تین چیزوں کو ملا کر صبر کہا جاتا ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے اللہ تعالی ساتھ ہیں، اور جو ان تین چیزوں کو جمع کر لے، اللہ کی اطاعت پر جمع رہے، اللہ کی نافرمانی سے رکتا رہے، اور ہو جائے تو توبہ کر لے، توبہ میں دیر نہ لگائے، اور جو مصیبتیں آئیں ان کو جھیل لے اللہ کے لیے، برداشت کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان کو ان تین چیزوں کی برکت سے، صبر کی برکت سے اپنے وقت کا امام بنا دیا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو لوگوں کو ہمارے احکامات کی طرف ہدایت کرتے تھے. یہ ان تین چیزوں کی برکت ہے، اللہ ایسے شخص کو اپنے وقت کا امام بنا دیتے ہیں. اور یہ جو آگے فرمایا الذین وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کیوں کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کیا عرض کروں، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم ہوا مصیبت میں، آزمائش میں، ابتلاء اور امتحان کے وقت میں اس کلمے کو پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا، صرف پڑھنا ہی اطمینان اور سکون کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ. پڑھنے سے ہی سکون ملے گا، اطمینان مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب وہ یہ کہہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی ہیں. یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، خاص رحمتیں بھی ہیں صلوات اور رحمت، عام رحمتیں دونوں ان کو ملتی ہیں، خاص رحمتیں بھی ملتی ہیں، عام رحمتوں میں تو وہ سب کے ساتھ شریک ہیں، اور مستضعف دیے گئے ان کو خاص رحمتیں بھی ملتی ہیں. کس کو؟ جو مصیبتوں میں آزمائشوں میں صرف اس جملے کو کہنے کا ورد اس کا ورد رکھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بار بار بس اس کو پڑھیں, بس ایک وقت آئے گا اللہ سکون عطا فرما دیں گے, صبر عطا فرما دیں گے. محض اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں یہ تاثیر رکھی حضور صلی اللہ, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو اصطلاح میں استرجاع کہتے ہیں, استرجاع اصطلاح. حضور نے فرمایا یہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی نعمت میری امت کو ملی ہے, میری امت کو, پہلی امتوں کو نہیں ملی. اور اگر یہ پہلی امتوں کو ملتی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر یا اسفا علی یوسف نہ فرماتے, وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. یہ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر, اپنے صاحبزادے کی گمشدگی پر یا اسفا علی یوسف, یہ قرآن میں ہے. وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. تو وہ یہ نہ فرماتے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے, مگر یہ نعمت ہمیں ملی ہے, اس وقت یہ نعمت نہیں ملی تھی, تو اس کی قدر کیجئے. محض اس کے پڑھ لینے سے ہی اللہ تعالیٰ, چند بار پڑھ لینے سے اللہ سکون عطا فرما دیتے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریح بھی فرمائی کہ ہر وہ بات جو مومن کو تکلیف پہنچائے, کل ما یؤذی المؤمن فہو مصیبۃ ولہ اجر, ہر وہ چیز جس سے کسی مومن کو تکلیف پہنچے وہ اس کے حق میں مصیبت ہے. اور اگر وہ اس کو پڑھ لے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کو, تو اس کا اجر ملے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انا للہ پڑھی ہے چراغ کے بجھ جانے پر بھی, چراغ بجھنے پر بھی آپ نے انا للہ پڑھی ہے. اب آج کل کی اصطلاح میں لائٹ چلی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا اس پر بھی آپ نے انا للہ پڑھی ہے, مچھر کے کاٹنے پر بھی انا للہ پڑھی ہے. تو یعنی ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس سے تکلیف پہنچے بس اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.